الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ اب بیان شروع ہو رہا ہے ظلم سے متعلق. فرماتے ہیں ظلم کی سزا. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں, پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ترجمہ ہے, اور آپ کے رب کی داروگیر ایسی ہے جب وہ کسی بستی والوں پر داروگیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم کیا کرتے ہوں, تو بے شک اس کی داروگیر بڑی علم رسا ہے اور سخت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم و زیادتی کر رکھی ہو, خواہ اس کی عزت و آبرو کے متعلق ہو یا مال کے متعلق, وہ آج اس سے معاف کرا لے ایسے دن کے معاوضے سے پہلے جبکہ کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا, یعنی روپیہ پیسہ نہ ہوگا. اگر کوئی عمل صالح ہوا تو ظلم کے بدلے میں لے لیا جائے گا, اور یہ بھی نہ ہوا تو مظلوم کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا, جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو. فرمایا, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز زکات اور روزہ لے کر آئے گا, اور ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان لگایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, اور کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا, تو اس کی وہ نیکیاں ان مذکورہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی. اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. رحم و کرم حاضرین, ہمیں آپ کو سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہاں جو کچھ بھی کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں, کرام کاتبین وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں, اور اچھے اعمال ہوں گے تو آرام کا سامان ہوگا, اور اگر برے اعمال ہوں گے تو مصیبت کا مسئلہ ہوگا, ہم کو زیادہ پریشانی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی نے احوال بیان کر دیے ہیں وہاں کے, یہاں آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. بہت سی ایسی زیادتیاں ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسا سلسلہ کر دیں گے کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ میری نیکیاں اور میری اچھائیاں کس کے پاس ہیں, کس نے مجھے برا کہا, کس نے میرے ساتھ میں وہاں دنیا کے اندر زیادتی کی تھی. اس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ میرا حق دلوا دیجیے. یہاں چور کا پتہ نہیں چلتا چوری کس نے کی, چور چھپ چھپا کر سامان لے کر چلا جاتا ہے. اسی طرح سے گالی دینے والے نے گالی دی, جس کو دی اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ گالی کس نے دی, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی سزا کر دیں گے اور ایسا سلسلہ کر دیں گے کہ ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کہ میرا حق کس کی طرف ہے, اور کس نے مجھے برا کہا تھا, کس نے مجھے گالی دی تھی, کس نے میرا مال چرایا تھا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کا آدمی کو پتا نہیں چل پاتا. میرے پاس بہت سی عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, مال چوری ہو گیا, گھر سے پیسے چوری ہو گئے, کہ آپ جی ایسا تعبیر دے دیجئے کہ پتہ چل جائے کہ کس نے چرائے. میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا پتہ چل جائے تو پھر چور کون باقی رہے, سب کے سبھی پکڑے جائے. یہ تو اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے دنیا میں کہ پردے کا معاملہ ہے, اس لیے رات کھلتا ہے جب جب کے کام کرنے والا خود اقرار کر لے یا اس کو کام کرتے ہوئے کوئی دوسرا دیکھ لے تو جب رات کھلتا ہے, ورنہ کیا پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ زبردست طریقے سے دوست کے ساتھ میں آدمی سامنے بھی ہوتا ہے, پہچانا بھی جاتا ہے, نظر بھی آتا ہے, لیکن اس سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن آپس میں ایسا کچھ نہ ہوگا, وہاں دوست نہ چلے گی. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حقائق بیان کیے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں, بیدار ہو جائیں, اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے اور رسوائی بھی ہو اور نقصان بھی ہو. اسی لیے آپ نے بتا دیا ہے کہ مخلص ہیں ایسے شخص جو یہاں نماز روزہ زکات حج وغیرہ سب نیکیاں کرتے تھے اور ڈھیر ساری نیکیاں لے کر گئے, لیکن ساتھ ساتھ خرابیاں بھی تھیں, کہیں مارا کہیں پیٹا, کسی کو گالی دی, کسی کا مال ہڑپ کیا, چیٹر بن گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے, ان کا حساب چکایا نہیں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ان کا حساب صاف کرائیں گے. اور جیسا فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دو آنے کی مقدار میں یا چار آنے کی مقدار میں یا دو پیسے کی مقدار میں روایات کے اختلاف کی بنا پر کہ آدمی کو وہاں اگر کسی کی طرف کسی کے دو پیسے کا حق ہوا یا دو آنے کا یا چار آنے کا تو اس کو اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. بہت مہنگا نسخہ. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ادائیگی آسان, وہاں بہت مہنگی. اول تو اتنی نمازیں نہیں, اتنے روزے نہیں, اتنی عبادات نہیں, اور پھر مقبول کی شرط ہے کہ مقبول ہو. کیا پتا ہماری عبادتیں مقبول ہیں کہ غیر مقبول, اس کا بھی کسی کو کیا پتا. اس لیے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے اور بیدار ہونے کی کہ معاملات پہلے ہی نمبر پر صاف رکھیں, کسی کے ساتھ رنگ مل جاتی ہے, چاہے آدمی ہو یا جانور, مسلمان ہو یا کافر, ہر ایک کا حق بنتا ہے. اور اس بنا پر آدمی کو چاہیے کہ خیال رکھے. ہمارے پیر بھائی تھے, بزرگ تھے, اور دارالعلوم کراچی میں برس تھا برس انہوں نے احادیث پڑھائی. بخاری شریف کا ختم کرتے تھے تو جب بیان بہت مفصل فرماتے تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ہر سال بخاری شریف کے ختم پر حافظ عزیز کے سلسلے میں جو بیان فرماتے تھے, کئی گھنٹے کا بیان ہوتا تھا, اس میں آپ پھر حقوق کی ادائیگی طرف بہت زبردست واضح طریقے سے توجہ دلایا کرتے تھے. بہت مفصل بیان فرمایا کرتے تھے کہ حق والے جو ہیں یہاں انہیں پتہ چلے یا نہ چلے لیکن آخرت میں پتہ چل جائے گا. اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حق محدود ہیں, نماز روزہ زکات حج فطرہ قربانی, اور مخلوق اس کے حقوق بہت وسیع ہیں. اس لیے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غنی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو اپنے بندوں کو معاف کر دیں اور چاہیں تو پکڑ لیں, لیکن بندے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ ضرورت مند ہیں, وہاں انہیں بہت ضرورت رہے گی ایک ایک نیکی کی. اس بنا پر باپ بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. احادیث میں یہ تفصیلات بھی آئی ہیں کہ باپ بیٹے سے کہیں گے کہ صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے مجھے, تم دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے, میں جنت میں جاؤں, میرا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے. بیٹا کہے گا ابا جی مجھے بھی ایک ہی کی ضرورت ہے, آپ ہی دے دیجیے. قرآن پاک میں سورہ معارج میں فرمایا اللہ پاک نے سورہ بسہ کے اندر کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, ایک دوسرے سے مستغنی اور باغی میں دو. یوم اکثر المعروف من اقیم امی و ابی وصاحبتی و بنی, ہر اولاد کام نہ آئیں گی, ماں باپ کام نہ آئیں گے, ایک دوسرے کے کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے. ایسی صورت میں بہت ہی زیادہ نفس دستی کا جو مرحلہ ہوگا وہاں کچھ یہی عالم ہوگا کہ ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہ ہوں گے. تو ایسے وقت میں ایک ایک نیکی بڑی اہمیت رکھتی ہوگی. اس لیے بندے تو کہیں گے کہ جو کچھ بھی مل جائے غنیمت ہے, چھوڑیں گے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی نیکی کی بھی, ساری دنیا ساری کائنات اس کی عبادت کرے تو اس کی شان میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا, اتنا اضافہ نہیں ہوتا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالیں جو اس کی نوک پر سری لگتی ہے, اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری مخلوق اگر نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنی کہ اس پر سری لگتی ہے سوئی کی نوک پر. اور بندے جو ہیں ظاہر مخلوق ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, تو ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت رہے گی. اور حریص ہیں, حضرت مولانا فرماتے تھے کہ حریص ہیں بہت زیادہ, اس لیے وہاں پر نفس نفسی کا جو مرحلہ آئے گا وہاں بیٹوں کو بھی کوئی نہیں دے گا, بیٹا باپ کو نہیں دے گا, ماں کو نہیں دے گا, اور اسی طرح سے ماں باپ اولاد کو نہیں دے گا. ایسے زبردست آزمائش کے مرحلوں میں اللہ کے بعد ایسے بندے بھی ہوں گے کہ وہ ایسی مثال قائم کریں گے کہ ایثار کی مثال وہاں بھی قائم کر دیں گے. حدیث شریف ہی میں آتا ہے کہ ایک شخص حیران پریشان گھبرائے چکرائے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں, ایک صاحب نے دیکھا روکا تو کہ سجد آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں. لیکن میاں کیا بتاؤں, ایک نیکی کی وجہ سے معاملہ پھنسا ہوا ہے, ایک نیکی کے لیے مانگتا تو رہا ہوں کہ کوئی دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے, لیکن کوئی ہاں نہیں کرتا. اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی نیکی ہے, اور ظاہر ہے میں ایک نیکی کی وجہ سے کیا بخشا جاؤں گا, لہٰذا ایسا ہے کہ آپ لے لیں, آپ کا بھلا ہو رہا ہے, میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا اوپر بھی اور آخر بھی, لہٰذا آپ میری نیکی لے لیں. ایک پرچہ ہوگا لپتا لپتا ہے, وہ دے دے گا کہ یہ نیکی ہے, اللہ کی شان نیکی. وہ لے کر اللہ پاک کے سامنے پہنچیں گے, اللہ پاک فرمائیں گے لے آیا کا جی لے آیا, اس کو رکھیں گے پلڑے میں تو پلڑا بہت جھک جائے گا, جتنے نیکی دیے وہ بھی سامنے آ جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھائی آپ کو ایسی نیکی کیا ہے جس کی وجہ سے پلڑا اتنا جھک گیا, پھر حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ پرچہ کھول کر دیکھو اس میں کیا لکھا ہے اور کون سی ایسی نیکی ہے جو اتنی بھاری ہے. فرشتے اس کو کھول کر دکھائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ یا اللہ اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمائیں گے کہ بھائی تو نے اس کو ایک نیکی کیوں دی, کہ یا اللہ میں تو اپن پہ آ کر سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی میں کیا ہونا والا ہے, گناہ کا انبار اتنا ہے کہ پلڑا زبردست طریقے سے جھکا ہوا ہے, تو میں نے سوچا کہ میں تو اپن پہ اور آپ بھی بخشا نہیں جاؤں گا, چلو اگر میری ایک نیکی میرے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے تو اسے دے دیتا ہوں. اللہ پاک کے رحمت جوش میں آ جائے, فرمائیں کہ جاؤ تم بھی جاؤ جنت میں, تمہیں بھی معاف کیا اور تم بھی جاؤ گے, ایسے وقت میں تم نے اظہار کیا جبکہ ماں باپ اور بیٹے اولاد ایک دوسرے کے کام نہیں آئے, ایک دوسرے کو نفی کر دی, تو ایسے وقت میں تم نے اظہار کیا تو تم بھی جنت میں جاؤ. کوئی کوئی ایسی مثالیں بھی ہوں, لیکن حقیقت یاد رکھیے کہ یہ تو خصوصیت سے کسی کو ایسا درجہ ملے گا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ذرا ذرا بھی چیز کا وہاں حساب دینا پڑے گا. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سورہ زلزال میں فرما دیا امیا مل مثقال ذرۃ خیریا امیا مل مثقال ذرۃ شریا, اچھا ہو یا برا ہو سامنے آئے گا اس کو دیکھے گا, اور اس طرح سے اللہ پاک اس کے مطابق حساب کتاب فرمائیں گے, فیصلے فرمائیں گے. بہت آدمی ہے یہ سوچتے ہیں اللہ نے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی کائنات کے اندر اتنے لوگ ہیں, اللہ میاں کس کس کا اس طرح سے باریکی سے حساب لیں گے, یہ غلط سوچ ہے. اللہ میاں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور حساب بھی خوب صاف ستھرا لیں گے, اس لیے کسی قسم کی کوئی ایسی بیوقوفی کی بات مت سوچیے جو تباہ کن ہو اور پریشانی میں ڈالنے والی. کسی کا بھی کچھ بھی لیا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی شخص مالِ غنیمت سے سوئی بھی چرائے گا تو وہ بھی لے کر آئے گا کہ یہ سوئی جو ہے اس نے چرائی تھی اور سامنے نظر آئے گا. یہاں کتنے لوگ ہیں, میں سوچتا ہوں دو باتیں سوچتا ہوں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس کا شکر نکلتا ہے روح روح سے دل کی گہرائیوں سے, کہ اللہ پاک نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے تربیت اچھی کی، ایسے استاد دیے جنہوں نے تربیت اچھی کی، اچھائی کی تعلیم دی، تربیت کی، اور ایسے بزرگ عطا فرمایا کہ جنہوں نے آخرت کی فکر کا سامان کر دیا اور توجہ دلائی اور ایسی تربیت کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر عطا فرمایا کہ انہوں نے ہماری درستی کا سامان کیا اور ایسی سوچ اچھی بنا دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح سے دل کے اندر وقت ایسا بھی نہیں آتا کہ کسی کی تو کوئی چیز خرچ کر لو، رکھ لو، چھپا لو، بلکہ احساس رہتا ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حساب کتاب صاف رہے، مالی معاملات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اسی طرح سے، اور معاملات کے اندر بھی خرابی نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر یہ سوچتا ہوں کہ اس روح زمین پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں دندنا رہے ہیں، اس سے پہلے دندنانے والے دندنا کر چلے گئے، لیکن جو ان کے حالات رہے اور جو آج بھی ہیں، جو ان کے حالات ہیں ظلم و زیادتی کے اور اس طرح سے بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دوری کے، تو سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے ہوگی. مشکل ہی لگتا ہے جو آدمی کسی کے دو پیسے کھا لے اور 700 نمازوں کا اس سے مطالبہ ہو جائے تو 1000 روپے 100 روپے کھانے کا وہ کہاں سے لائے گا اتنی تاریخ، اور جو لاکھوں کھا جائے گا تو وہ کہاں سے دے گا، جبکہ دوسری طرف نیکیاں بھی نہیں کرتا. زبردست بات یہ کہ نیکیاں بھی نہیں، برائی ہی برائی، جیب کاٹنے والے، لوٹ مار کرنے والے، زبردستی لینے والے، کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے دھوس سے لے لیے اور دینے والا بیچارہ بے بس ہو کے وہ کچھ نہ کر سکا، اس کو غم رہا اور بے بس ہو گیا، دے دیے اس نے، لیکن آخرت میں اس کا تو بھلا ہو جائے گا کہ اس کو تو پیسہ وہاں پر زبردست وہ سامان ملے گا اور اس کی مصیبت آئے گی جس نے زبردستی یہاں سے اس نے لیا. اور بڑے بڑے چیٹر جو لاکھوں کروڑوں کے ہڑپ کرتے ہیں، دھوکے دے دے کر آدمی کو دھوکے دیتے ہیں، کیسے کیسے سر جام دکھاتے ہیں اور اس طرح سے اپنی دنیا بناتے ہیں اور آخرت میں اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر پکا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں سلائی میں کہ یا اللہ ایسے لوگ کس طرح سے نکلیں گے جہنم سے، جبکہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں خرابی کے اندر. اس لیے ہمیں آپ کو بہت زیادہ اس طرح توجہ رکھنی چاہیے، کسی کا ایک پیسہ بھی نہ رکھیں، اور اسی طرح سے زبان کے معاملے کو بھی صاف رکھیں. کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو گالی دینا وغیرہ بالکل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتے رہیں اور درستی کی فکر رکھیں اور ان کو قابو میں رکھیں تاکہ کل کو رسوائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. یہاں آدمی چھپ چھپ کے دنیا کی چیزیں کھا جاتے ہیں، پیسے دبا لیتے ہیں اور اس طرح سے لوٹانے کا ارادہ نہیں رکھتے. کتنے لوگ ہیں جو معاملات کرتے ہیں اور پارٹنری کرتے ہیں اور وہ دھوکہ دے کر پیسہ ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں، شادی کرتے ہیں، ہاں نسبتاً ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ پیسہ قبضے میں کرنا ہے، جائز قبضے میں کرنا ہے، اور بڑے تنگ تلاش طریقے سے شادی کرتے ہیں اور سارا جہیز وغیرہ سب کچھ لے لیتے ہیں. شادی ہو جاتی ہے، 2-4 دن رکھ کر اور اس کے بعد عورت کو بیچاری کو دھکا دے دیتے ہیں. مجھ سے کتنے لوگ واقعات بیان کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے دکان پر میرے ایک محترمہ آئی، انہوں نے بتایا کہ بچی 10 دن شادی کے بعد اپنے میاں کے پاس ہوئی، 10 دن، اور شادی کو ابھی کل 3 مہینے ہوئے. 3 مہینے میں 10 دن ساتھ رکھا اور اس میں بھی رویہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے ذلیل کرنا، بے وقت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ. شوہر نے 10 دن میں اس کو بہت بری طرح سے جو سمجھ لیجیے ٹانٹے سر کے بالکل توڑ پھوڑ کر دیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا سمے. بیوی اس آخرے میں کہ مجھے بلائیں گے، کاغذات بنوائیں گے، بھیجیں گے، پاسپورٹ بھی لے لیا، شناختی کارڈ بھی لے لیا، یہ کہہ کر کے کاغذات بنوانے ہیں یہ دے دو، اور ظاہر ہے بیچاری کیا کرتی جب نکاح میں ہی آ گئی ہے. تو اس کے بعد وہاں سے وہ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی میری میرے معیار کے مطابق نہیں ملی، لہذا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے دوں. آپ اندازہ فرمائیے، ابھی پرسوں کی بات ہے، دو بہنیں آئیں میرے پاس, انہوں نے بھی اسی قسم کا مضمون بیان کیا کہ تھوڑے دن ہوئے ہیں شادی کو اور بہنوئی جو ہیں وہ اس قدر بد اخلاق, بہت ہی کڑوے اور ذرا ذرا کی بات پر تنگ کرنے والے, تانے دینے والے, اور نندے ہیں, صاف ہیں, بہت ہی ظلم و زیادتیاں کرتی ہیں, اور میاں بھی اپنے ماں باپ کی طرف اور بہنوں کی طرف, اور بیوی بیچاری کو بالکل ایک دم بری طرح سے لٹکا کے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہوگے, تمہیں رکھا جائے اپنے ماں باپ کے جاؤ. کتنے واقعات مجھے سنانے والوں نے سنا ہے کہ بالآخر جزائے کا معاملہ کر دیا, خلاف نامہ بھیج دیا اور سامان سارا آخرت کو یاد نہیں رکھتے, اللہ سے ڈرتے نہیں. آج تم کچھ کرو گے تو یاد رکھو کہ اول تو دنیا ہی میں پکڑ کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے میں تو بہت سمجھاتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, بیان کے اندر واضح واضح طریقے سے کہتا ہوں. ابھی دو تین ہفتے پہلے دو تین عورتیں میرے گھر پر آ گئی, اور جو اصل پریشان تھی اس نے بڑی زبردست طریقے سے تقریر شروع کی, مسیح بلیغ, اور بڑی زبردست طریقے سے غصے کے اندر بھری ہوئی, مجھ سے بات کر رہی تھی ایسی کہ مجھ پر راشن لے کر چڑھ رہی تھی جیسے میں نے شادی کرائی ہو, یا میں نے یوں کہا ہو کہ بھائی تو اس طرح سے اپنے بیوی کے ساتھ ظلم کر, یہ کر وہ کر, یا سسر کو میں نے کہا ہو کہ تم اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کرو. وہ بہت زبردست غصے کے اندر وہ راشن لے کر ایسے بات کرتی رہی کرتی رہی, میں چپ چاپ نیچے منہ کیے ہوئے تھوڑی دیر سنتا رہا, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیا کروں آپ یہ بتائیے. آپ کہنے لگی آپ ہے نا بیان میں بیان کریں اور میں سسر کو سمجھائیں. اب بھائی سمجھدار آدمی کو کون سمجھا سکتا ہے, اور میں نے کہا آپ کے ساتھ میں دوسری محترمہ کی بیان میں آتی ہیں, میں نے کہا آپ ان سے پوچھئے میں نے کتنے مرتبہ مضامین بیان کیے واضح طریقے سے کہ حقوق ادا کرنا ضروری ہے, بہو کو بیٹے سمجھنا ضروری ہے, لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ گھرانہ ایسا ہو جو بہو کو بیٹی سمجھے, ورنہ نوکرانی سمجھتے ہیں, پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, اور بہت ظلم و زیادتی کرتے ہیں. بچیاں بھاگی ایسی کہ اپنے گھر میں پڑے لاٹ ساؤ سے پلی ہیں, ماں باپ نے ان کو کبھی اٹھ تک نہ کہا, اور سسرال میں جاتے ہی دوسرے دن سے ان کو پاؤں پر کھڑا کر دیا بہت کھانے میں کہ تمہیں ایک نوکرانی بنا کر لے کر آئے ہیں, تم یہاں کام کرو, صبح سے شام تک تمہارا کام یہی ہے. آپ اندازہ فرمائیے کیا ظلم و زیادتی. ابھی دو نکاح ہوئے ہیں, ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور متعلقین کو بھی کہ بچیاں بھی کسی کی بچیاں ہیں. جس طرح اپنی بیٹی کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی آرام پائے, اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں دوسرے کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. خصوصاً ساتھ نندے, ان کا معاملہ زمانے قدیم سے بہت ٹیڑھا رہتا ہے, الا ماشاء اللہ, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ظلم و زیادتی یہ باعث تکلیف ہے اور آئندہ معاملے کا معاملہ ہے, ان کا پورا حق دیا جانا چاہیے. بازی بازی تو مجھے یہ واقعہ سناتی ہے, رات کو ہاتھ ظالم پرلے درجے کی میاں کو بیوی کے ساتھ نہیں سونے دیتی. بھائی شادی کیوں کی تھی, بیٹے کے ساتھ میں باپ ہو جائے اور بیوی کے ساتھ میں ماں ہو جائے, یعنی یہ سمجھ لیجیے بات بات دیگر, ماں کے کمرے میں بیوی کو بھیجتے اور باپ کے کمرے میں خود گھس جائے, تو بتائیے شادی کیوں کی تھی. لیکن ظلم کی انتہا ہے. ہم جب چھوٹے تھے اور اس کے بعد اور جوان بھی ہوئے, جب بھی پرانے لوگوں کے بعد آپ سنتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ بلا ایسا بھی کہ ہو سکتا ہے, ساتھ کی ایک ظالم جلاد, تو بیٹے اور ماں وہ کھانا سب کھا لیتے تھے طریقے سے, اور وہ پکتا تھا تو اس کی ہڈیاں ماں وہ ہانڈی میں جمع کر کے پرانے وقت کی وہ باتیں اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ہڈیاں بچی بچائی اور جب تک پوتے کے ہاتھوں پر بھیج دیتی تھی کہ یہ جا کے اماں کو دیا کرو کھانا کھا لو, سوکھی روکی تو روٹیاں اور ٹکڑے بچے بچائے, وہ بیچاریاں پریشان ہوتی بھوکی رہتی کیا کھائیں. ایک دن دو تین بہویں تھی, ایک کا کر کے انہوں نے اوپر سے ہانڈی الٹ دی نیچے, اور نیچے جب آئی تو ہڈیاں ہڈیاں اس میں ٹکڑے ٹکڑے, تو انہوں نے کہا کہ اما یہ کیا کھا کے کم وقت ہے, دماغ خراب ہو گیا, کھا کھا کے دماغ ان کے بہت اونچے ہو گئے, ہڈیاں ہمارے پاس پھینک رہی ہیں اور سارا مال کھا گئی خود. بیٹوں نے پوچھا تو بتایا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے بھیجا ہی کیا جو ہم کھائیں بھوکے مرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے واقعات کہ بیوی سے گھر میں مل نہیں سکتے تھے, جنگلوں میں جا کر ملتے تھے اور بلاد کا چندرا ہو جاتا تھا تو گالیاں دیتے تھے ساتھ میں, بہت کہاں سے یہ مصیبت لے کر آ گئی. تو ہم سنا کرتے تھے تو حیران ہوتے تھے, لیکن اپنے زمانے میں خود براہ راست جو مظلوم ہیں ان سے سنتا ہوں تو بہت پکا یقین آتا ہے کہ بے شک زمانے میں ظالموں کی بھی کمی نہیں ہے. ایسی ساتھ جو اپنی بہو کو ایک روٹی اور ایک بوٹی دے بالکل باقاعدہ گن کر, جنگیر پر روٹی رکھ کے اس پر ایک بوٹی رکھ کے بس یہی کھاتی, اور اس بہو کی بہن وہ بالکل برابر کے گھر میں دوسرے گھرانے کے اندر وہاں سے وہ چپ چاپ اس گھر کے اندر قدر غنیمت معاملہ چپ چاپ موقع لگا کر وہ گھر میں سے پہلے دیکھ لے پوچھ لے کہ صاحب سامنے تو نہیں, تو وہاں سے وہ سالن روٹی رکھ کر چنگیر میں اور دیوار کے اوپر سے بہن کو دے تو وہ چپ چپا کر کھائے پیٹ بھرے. بہرحال بات نکل گئی ظلم و زیادتی پر, تو میں نے کہا ہے اور یاد رکھیں عورتیں بھی اور مرد بھی, ہم سب بھی یاد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے الحمدللہ ایسے ماں باپ ملے, ایسے بزرگ ملے, ایسے استاد ملے جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہویں ایسے رہتی ہیں جیسے ہماری بیٹیاں رہتی ہیں, کسی قسم کی کوئی ان پر پابندی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اللہ کا کرم ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی حق ہیں, ہمیں سب کو اسی طرح سے سوچ کر اپنے گھروں کے اندر ایسا ہی کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. کانوں میں تو سب کے ڈال دیتا ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ پنچوں کا خراب ہوتا لیکن پڑھنا والا گرے گا وہیں. ایک گھرانہ, ان کی ایک بیٹی اور ایک بہو, دونوں بیک وقت بچہ ہے اور ایک ہی دسترخوان پر بہو کو اس کے محکمے میں چھوڑا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بہو کو چھوڑتے نہیں ہیں, لے آئیے اپنے, چلو بیٹی لڑکے والے بیچارے بے بس ہو گئے چپ ہو گئے. اپنی بیٹی کے لیے کہ جی ہمارے یہاں بیٹی کو جو ہے وہ محکمے میں بھیجا کرتے ہیں, محکمے میں رکھتے ہیں, دونوں کو جمع کر رکھتا ہے ایک ہی گھر میں, ایک ہی دسترخوان پر, ادھر بہو بیٹھی ہے ادھر بیٹی بیٹھی ہے, بیٹی کے سامنے مکھن بھی ہے, توپ بھی ہے, حلوہ بھی ہے اور سب کچھ ہے, اس طرف بہو بیٹی ہے اس کے سامنے کالی چائے ہے اور سو کی روٹی. اس بہو کی مجال نہیں ہے کہ وہ مکھن کو ہاتھ لگا دے, جب روٹی کو ہاتھ لگا دے, یا حلوے کو ہاتھ لگا دے, یا انڈے کو ہاتھ لگا دے, اور بیٹی کی ماں کو فکر ہے, سر پر چڑی بیٹھی ہے, بیٹی یہ بھی تو کھانا جان بنا, کمزور رہ جائے گی تو تجھے پریشانی ہو جائے گی, دودھ نہیں اترے گا بیماری ہو جائے گی, اور بہو بیچاری جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم دیکھ رہی ہے, لیکن منہ سے کھپ نہیں بول سکتی, وہ بیچاری سوکھی روٹی کھا رہی ہے اور چائے جو ہے وہ کالی پی رہی ہے. اندازہ فرمائیے کیسے زبردست ظلم جاتی ہے. اور بھی بہت بات ہے, اس لیے یاد رکھیے کہ آج ظلم کرنا کل کو بہت بھاری پڑے گا, بہت مصیبت کا سامان ہوگا. اللہ پاک نے میاں بیوی بنائے, میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک وزیر خارجہ ایک وزیر داخلہ, اور اسی طرح ایک گاڑی کے دو پہیے, اس کو عزت اور احترام اور محبت سے دیکھو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شوہر بنایا. بیوی کو چاہیے وہ شکر ادا کرے کہ اس کو بیوی بنایا, ایک دوسرے کی قدر کریں, ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا حق ادا کریں, زندگی اچھی گزرے گی. ماں باپ کہا ان کی جگہ دو, بیوی کہا ان کی جگہ دو, ہر ایک کہا اپنی جگہ ادا کرو تو کوئی پریشانی نہیں. ایسا ہوتا نہیں, ایک طرح جھکا ہو جانے کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف جھکا ہوتا ہے, کہیں کہیں بیوی کی طرف جھکا ہو جاتا ہے, اور وہ جھکا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے جی بہو کا غلام ہو کے, جوڑوں کا غلام ہو کے رہ گیا, ہمارا خیال نہیں کرتا. کچھ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اعتدال کے ساتھ ہر ایک کا ادا کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ آخرت کا معاملہ نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی ظلم و زیادتی وہ رنگ لاتی ہے اور مصیبت ہوتی ہے. آدمی کبھی بھی یاد رکھے کہ بیوی بھی آخر وہ انسان ہے, کسی نے لاڑ چاؤ سے پالی ہے, اس کے بھی حق ہیں, اس کو ملانے لے جانا چاہیے, اس کے گھر والوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے. اس طرح سے پیار اور محبت سے وقت گزرتا ہے تو اچھا گزرتا ہے. میں نے بہت پرانا واقعہ آپ کو اب سے پہلے یہ مضمون آیا تو اس دیر میں سنایا تھا, ایسی خوبصورت لڑکی تھی بالکل یہ سمجھ لیجیے خلیف ایسا اور ماں باپ نے دیکھ کر جو کچھ بھی مناسب سمجھا آپس کے گھروں کے اندر یہ دے دی اور اس کے بعد میاں اتنا خراب نکلا نشے تھا اور بری صحبتوں میں رہنے والا رات کو دیر سے آتا تھا وہ بیوی کے جسم پر ذرا سی بھی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو سگریٹ لگاتا سینے پر سگریٹ لگاتا تھا کلے پر لگاتا تھا ماتھے پر لگاتا تھا ہاتھوں پر لگا دیتا تھا جاؤ کا دل چاہے اور بیوی بیچاری اف نہیں کرتی ساس سسر دیورانیاں جٹھانیاں اور نندے سب تھی لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا تھا پھر آپ ماں باپ کو اس طرح ہوئی بچی اچھی بھلی دے تھی تھوڑے عرصے کے بعد سوکھ کر کانٹا ہو گئی ماں باپ کو علم ہو گیا کہ بہت ظلم زیادتی ہوتی ہے انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کچھ بات چیت کریں ہم تیرے بارے میں کہا کہ ابا جی اب کیا بات چیت کریں بس جو کچھ ہونا تھا تو ہو گیا خیر بہنے نے کوئی بات نہیں آپ ہی نے نصیحت کی تھی کہ تو ڈولی میں بیٹھ کر اس گھر میں جا رہی ہے اب اس گھر سے تیرا ڈولا ہی نکلنا چاہیے پھر آخر یہی ہوا کہ بہت کم مدت کے اندر وہ بیچاری دنیا سے رخصت ہو گئی بعد مرنے کے دنیا نے پھر کہا کہ بھائی یوں ستاتا تھا یوں ستاتا تھا لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے اس بیچاری کا تو کوئی مداوع نہ ہو سکتا بہرحال ظلم زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو ماں باپ کے ساتھ ہو تو وہ بھی برا دوسرے ممالک میں ماں باپ کے ساتھ جب تنگ ہو جاتے ہیں بوڑھے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہسپتالوں میں داخل کرا کے خرچہ دے دیتے ہیں کبھی دل چاہتا ہے تو آ جاتے ہیں ملنے ملانے نہیں تو وہ وہاں پڑے پڑے وہ اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور باہر کے بہت سے ممالک میں سنتا ہوں اللہ عالم کہ انجیکشن لگوا کے ان کو دنیا سے چلتا کر دیتے ہیں کہ اپنے نکمے ہو گئے کسی کام کے نہیں تو رہنا ان کا بیکار اور اپنے ملک میں بھی ابھی ہو گیا کہ جو مشہور ادارہ ہے اس کے اندر جمع کرانے لگ گئے پچھلے دنوں باقاعدہ مضمون آیا دیکھنے والوں نے دیکھا مجھے تو بتایا کہ ٹی وی میں ایسا آیا کہ والدین کو جمع کرا دیتے ہیں کہ جی ہم تو سنبھال نہیں پاتے ان کو گھر میں بوڑھے ہو گئے مشکل ہے لہٰذا وہاں ادارے میں جمع کرا دیا وہ ان کے انٹرویو وغیرہ وغیرہ تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس ماں باپ نے اولاد کو اتنے لاڈ سے چاہ سے دکھوں سے تکلیفوں سے کتنی کتنی قربانیاں دے کر پالا اس اولاد نے اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کیا اور ان کو بند کرا دیا وہاں جمع کرا دیا اور اپنی جان چھڑا لی یاد رکھیں کہ آج ماں باپ کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتی کی تو کل اپنے ساتھ بھی توقع رکھیں کہ ایسا ہی معاملہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی بہرحال مختلف عنوان اسی طرح سے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کسی طرح بھی درست نہیں آپ ابھی سنتے رہتے ہیں پچھلے دنوں کے عرض کیا میں نے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی سفر پر جا رہی تھی راستے میں پیاس لگی انہوں نے اپنے دوپٹہ بورڈ سے باندھا اور ایک راستے میں کنواں آیا وہاں پانی نکال نکال کے پیا اور چل پڑی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ ایک کتیا یا کتا جو تھا وہ بھی سامنے آ گیا اور زمین میں اپنا منہ مار مار کر زبان ہاتھ سے بتانے لگا کہ بہت پیاس لگ رہی ہے وہ محترمہ سمجھ گئی کہ یہ پیاس ہی ہے پانی کی طالب ہے چنانچہ واپس چلی اور واپس کنویں پر آ کر دوبارہ سے موزہ دوپٹہ باندھا پانی نکال نکال کے کتیا کو پلایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق و مصدوق آپ سچے اور آپ کی تمام باتوں کے اندر تصدیق کی جاتی ہے جو آپ نے فرمایا بالکل بجا اور ارشاد بالکل حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو اس کی بنا پر جنت میں داخل کر دیا اور ایک عورت کا بیان فرمایا آپ نے ہی کہ پہلی امتوں میں ایسی عورت تھی کہ بلی کو باندھ کر گھر میں رکھ لیا اور نہ کھانے کو دیا اور نہ اس کی رسی کھولی کہ باہر جا کے کچھ کھا پی کر آ جاتی تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اس بنا پر اس کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا بہت سے لوگ پرندوں کے بارے میں شک شبہ میں پڑتے ہیں تو یاد رکھیے پرندے پالنا جائز ہے کسی قسم کا مذاقہ نہیں البتہ ان کی دیکھ بھال ضروری ہے فرض کے درجے میں بھوکے نہ رہیں اگر بھوکے رکھا اور ان کا خیال نہ کیا تو پھر تو ظلم ہو جائے گا اور اگر کھانے پینے کا پورا خیال رکھتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو پھر پالنے میں کوئی مذاقہ نہیں اور آج کے دور میں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تجارتیں ہیں مچھلی کی اور پرندوں کی اس طرح سے کاروبار ہے اور پالنے والے رکھنے والے کاروبار کرنے والے پوری طرح سے دیکھ بھال رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مزاق نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے چھوٹی عمر کے, ایک دفعہ وہ بلبل کو ہاتھ کے لیے چھپتے رہے, خوش تھے بہت زیادہ, ہاتھ پر بلبل تھی. ایک دفعہ دیکھا اس کے باپ کے بڑے رنجیدہ تھے اور بہت ہی خاموش, تو جب آپ نے اس سے پوچھا یا ابا عمیر ماں پالن جو ہے, ارے ابا عمیر تمہاری بلبل کو کیا ہوا, آج بڑے رنجیدہ نظر آ رہے ہو, تو کہا یا رسول اللہ وہ مر گئی. آپ نے دیکھا اور انہیں منع نہیں فرمایا اور ان کو کہا نہیں کہ اس کو آزاد کرو. ایک بار ایسا ہوا کہ صحابی آ رہے تھے پارک سے تو جنگل میں ایک پرندہ تھا بڑا خوبصورت, اس نے بچے دے رکھے تھے ایک درخت کے گھونسلے میں. انہیں اندازہ ہو گیا چیچی جو بولے بچے, ان کا دل چاہ گیا, وہ چڑھ کے گھونسلہ اتار کر لیا ہے اور چادر میں چھپا لیا. اس کی ماں پیچھے 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 چلی آئے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور چادر ہٹا کے کہا رسول اللہ بڑے اچھے اچھے بچے تھے میں اٹھا رہا ہوں. فرمایا کہ اس کی ماں فریاد کر رہی ہے, جا کے شاباش اس کو وہیں رکھ کر آؤ. اسی لیے آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بچے والی بکری کو ذبح مت کرو, اس طرح کہ بچہ جو رہ جائے بکری جو ہے ذبح کر لو, ایسا نہ کرنا, بچہ بہت روئے گا پریشان. اسی طرح سے آپ نے اتنا بھی فرمایا کہ چھری سامنے سے اتنا کرو کہ اس کو تکلیف ہوگی, دو دفعہ دفعہ ہوگی بیچاری کی چھری اب یہاں پھرنے والی ہے. بہرحال اللہ کے پیارے نبی نے سب کے حق بتا دیے, جو موزی جانور ہے مچھر کھٹمل, اسی طرح سے اور کاٹ کھانے والے جانور بچھو سانپ وغیرہ, ان کے ساتھ میں وہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں, ان کو تو مارنا چاہیے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر تدبیر کر لے. یہاں تک کہ چچڑی اور کھٹمل یہ ظاہر بڑی مشکل سے مرتے ہیں, تو اس کے لیے حضرات فقار کرام نے فرمایا ہے کہ گرم گرم پانی بھی ڈال سکتے ہیں, چچڑی کو آگ میں جلا سکتے ہیں بضرورت. تو بہرحال موزی کو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اجازت دینے سے پہلے قتل کرو, یہ نہ دیکھو کہ سانپ بچھو یہ کاٹتا نہیں تو چلو ہمیں کیا رہنے دو, ایسا نہیں آج تمہیں نہیں کاٹا کسی اور کو کاٹ لے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو شوقیہ درندے پال لیتے ہیں, شیر کا بچہ پال لیا, چیتا پال لیا اور اسی طرح سے بھیڑیے کا بچہ پال لیا, لیکن کل کو جب وہ خود بھیڑیا ہو جاتا ہے, شیر ہو جاتا ہے, چیتا بن جاتا ہے, تو کبھی بھی وہ اپنے اصلیت پر آ کر اور اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے, مالک کو پھاڑ کھاتا ہے. اس لیے اس قسم کے جانوروں کو پالنے کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں. دوسرا یہ کہ اس قسم کے جانوروں کے ساتھ رہ کر آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ سوچ خراب ہونے کا سامان ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اتنا رب تو سب کرتا ہے کہ اس کا جھوٹا کھانے لگتا ہے, اس کو جھوٹا کھلانے لگتا ہے اور اس طرح سے اس کو اپنے ساتھ کھلاتا ہے, تو اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی نے تو ان چیزوں کی کھال بھی استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ جن پر بیٹھنے کی وجہ سے خرابی آتی ہے, شیر ہے, چیتا ہے, بھیڑیے ہیں, سارے پھل کھانے والے جانور, ان کی کھال تک پر بھی بیٹھنے کی ممانعت ہے کہ ایسا ہے کہ کھال پر بیٹھو گے تو اس کی وجہ سے اثرات آئے گی, تکبر آئے گا, بڑائی آئے گی, بخاری آئے گی, اس لیے ان کی کھال اگرچہ دباوت والی ہو اس کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے. بار کے ظلم و زیادتی سے ہر طرح سے بچنا ضروری, اور جو موزی جانور اس کو بھی مارنے میں کر پائے نہیں, بہت جلدی جتنا ممکن ہو کام ختم کر دیں اس کا تاکہ وہ جلدی نمٹ جائے اور چھوڑے نہیں کہ آج آپ کو نہیں کاٹا کسی اور کو کاٹ لے. اور ویسے بغیر بات کے کسی بھی جانور کو ستانا بھی قابل معاف ہوا ہے. ایک واقعہ آپ سن لیجئے, میں نے جوانی کے زمانے میں یہ واقعہ رسالے میں پڑھا تھا. ایک مکان کے سامنے درخت لگا ہوا تھا سایہ دار, جیسے بہت سے مکانوں کے سامنے نیم ہوتا ہے, پیپل ہوتا ہے اور جگہ صاف ستھری ہوتی ہے بیٹھنے اٹھنے کے لیے رکھتے ہیں, بھائی ٹھنڈے وقت میں چارپائی بجھا لی بیٹھ گئے, بہت سے گھرانوں میں بات چیز لگا لیتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھنڈے وقت میں بیٹھیں. تو اس طرح سے ایک گھر ایسا تھا, سامنے درخت لگا ہوا تھا, دوپہر کا وقت تھا, دھوپ بڑی تیز پڑ رہی تھی اور درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی, تو محلے کا ایک کتا وہ وہاں بڑے بے فکری کے ساتھ سویا ہوا تھا. گھر میں سے نوجوان لڑکا نکلا، دیکھ کر اس کی طبیعت میں شرارت جو تھی وہ جوش مار گئی اور طبیعت اس کی مچلی، اس نے قریب ہی ایک بلاک تھا بلاک اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، ظاہر وہ بیچارہ تھوڑا سی دیر میں تڑپ کر اور مر گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس محلے میں کوئی قتل ہو گیا، شبہ کی بنا پر بہت لوگوں کو پکڑا گیا اور اس نوجوان کو بھی پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بالآخر جو فیصلہ ہوا وہ اسی کے خلاف ہوا، اس لڑکے کے خلاف، کہ یہی مجرم ہے اصل قاتل یہ ہے، لہٰذا اسے سزا ہوا۔ وہ کرتا تھا بہت سامان کرتا تھا، روتا تھا، گڑگڑاتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ یہ کیسا آپ کا انصاف ہے، میں نے تو قتل ہوتے دیکھا بھی نہیں اور میرے بارے میں ایسا فیصلہ ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی شکایت کی۔ رات کو خواب میں کوئی بزرگ نظر آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا، تجھے یاد نہیں کہ تم نے اس کی ایک مخلوق کتا معصوم بالکل کوئی اس کا قصور نہیں تھا، نہ اس کا کوئی نارا سویا پڑا تھا، تو نے اس کے بلا سے مارا تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھا، اس نے مرتے مرتے عدالت عالیہ میں مقدمہ دائر کر دیا تھا، اے اللہ آپ ہی فیصلہ فرمانا اور انصاف کرنا، بغیر بات کے سے مجھے مار دیا۔ تو اللہ نے ہمیں ظاہر ہے کہ جان کے بدلے جان، اس لیے اللہ نے ہمیں اس کے بدلے سے پکڑا۔ پھر اس نے مرنے سے پہلے جو آخری وصیت وغیرہ ہوتی ہے، آخری ملاقات ہوتی ہے، اس میں وصیت کی تھی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ بھول کر بھی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ میں تھوڑا سا بھی ظلم نہ کرنا۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک ہمیں آپ کو ظالم بننے سے بھی بچائے اور مظلوم بننے سے بھی بچائے۔ ظالم جو ہے وہ اپنے طور پر پاس کا سمجھتا ہے کہ اس کو کون پکڑے گا اور کون اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ احکم الحاکمین مالک کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پکڑنے والے ہیں، ڈیل دیتے ہیں دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ پر آتے ہیں تو یہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ خود اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے ان بخش رب کی غلط ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بھی جاندار پر بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ مت کیجیے، مت ستائیے اور اپنی آخرت خراب کرنے کا سامان مت کیجیے۔ بعض وقت آدمی شوقیہ اس طرح سے شوقی کے اندر شوقیہ وہ کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور دنیا سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کے اوپر مصیبت آ پڑے گی۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہم سے کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، نہ انسانوں کے ساتھ نہ جانداروں کے ساتھ، ہم خیال رکھیں۔ اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، غلطی کر بیٹھا، تو جلدی سے چاہیے کہ معافی مانگ لے اور ازالہ کر لے، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے، دو ایک دن پہلے ہی دعا بھی کرائی ہے، تو ابھی میں نے برخوردار سے پوچھا تھا کل پرسوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے، کچھ تلافی کی صورت نظر آ رہی ہے۔ سچا یہ ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بلا آ کے تھوڑا گھسا پہنچا تھا، تو بھگا دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو کے ان کے گھر میں پڑ گیا، تو انہوں نے بیماری کی حالت میں اس کو نکلوا کے پھنسوا دیا۔ پیسے کی ریل پین تھی، گاڑیاں تھی گھر میں، مکان بڑا ملا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، بہت ہی زیادہ اثر یہ کہ سر اوپر کا وقت گزر رہا تھا۔ اس بلے کو انہوں نے بیماری کی حالت میں بڑی ناگواری کے ساتھ اور متکبرانہ انداز سے پھینکوا دیا، اس کے بعد سے کہنے لگے تین دن کے بعد سے جو دوا لانا شروع ہوا تو ایسا عالم ہو گیا کہ نوکری کے سلسلے میں بھی تلزلی ہو گئی اور ہر طرف سے تنگی 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 دائرہ بالکل زندگی کا تنگ سے تنگ ہوتا چلا۔ تو برخوردار تیسرے نمبر کے ان کے پاس یونیورسٹی میں آئے اور کہا کہ ایسے ایسے میرے سے غلطی ہوئی ہے، بہت زبردست کوتاہی ہو گئی، اس کے بعد سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں الگ، پیسے کی تنگی الگ، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ اب کھاتے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ نے سب نے دعا کی، برخوردار نے بھی وہاں دعا کرائی، تو ہم میں نے کل پرسوں آئے ہوئے تھے بیٹے، میں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، تو کہہ رہے تھے کہ کچھ 19-20 برس پڑا ہے، انہیں بڑا احساس ہوا، میں نے بھی کہا تھا کہ تو خوب استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی کہ میں نے اس کو بیماری کے حالت میں گھر سے نکلوا دیا. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بعض وقت آدمی کا ذرا سا عمل دیکھنے میں بہت خراب لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ناگواری کا باعث ہوتا ہے. بعض وقت چھوٹا سا عمل بہت ہی معمولی تو ہوتا ہے دیکھنے میں اچھائی کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی وقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو معاف کر دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں. جیسے آپ پچھلے دنوں بزرگ کا واقعہ سن چکے کہ حضرت بھائی علی مستعان رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو خواب میں کسی کو نظر آیا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا رہی؟ کہا کہ کچھ مت پوچھئے، ساری زندگی کی عبادت اللہ کے سامنے رکھی کہ یا اللہ بس یہی ہے، اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، آپ کے شاید شام نہیں، تو یہ ہے جو کچھ بھی ہے باقی آپ کے فضل کا سارا آسرا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے مستعمی وہ ساری چیزیں تمہاری ایک طرف، اور ایک رات سردی کی زبردست سڑک سردی کی رات تھی، بلی کا بچہ گزر رہا تھا، تم نے دیکھا تمہیں سرس آیا، تم نے اس کو اپنے کپڑے میں لے لیا اور اس کو گرمائی پہنچائی اور اس کی تکلیف کو دور کیا. ہمیں تمہارا یہ عمل پسند آیا کہ تم نے یہ کام صرف اور صرف خالص ہماری رضا کے لیے کیا، اس بنا پر ہم تمہاری آتما پرست کرتے ہیں. اس لیے نیکی عرض کرتا رہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو کر لینا، چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور برائی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو مت کرنا، چھوٹی سمجھ کر کرنا نہیں، کہ بعض وقت چھوٹی برائی بھی زبردست تباہی اور بربادی کا سامان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طور سے عطا فرمائے، اللہ پاک مہربانیاں فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی طور سے عطا فرمائے، موت کو یاد رکھنے کی اور موت کے وقت فکر مند ہونے کی کہ کلمہ کلام اللہ پاک زبان پر جاری فرمائے، خاتمہ بالخیر کی فکر ساری زندگی رکھ کر اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحبت عطا فرمائے. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، برائیوں سے، بری صحبتوں سے، برے اعمال سے، برے عقیدوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئے.
دعا ہوگی لیکن آپ دعا کر دعا ہوگی
ضرور شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام كما نسجى بالجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولما أنفقنا من لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كيدا إلا قويته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا قاضي الحاجات، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أي إله العالمين، طاعتك قصة غدا فرمائية، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مجابات نصیب فرمائیے، ظالم اور مظلومین کی پیروی اور مجابات اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، دونوں جہان کی آپ کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم قائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے اے العالمین تمام قرون اور فتنوں سے تمام مرضی تمام آفات سے مرضی مفادات سے آدتات اور صالحات سے بلیات اور زلزلوں سے دھماکوں سے غرق و حق سے اللہ سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لی اے العالمین آپ کے بندے ہیں یا اللہ بہت گندے ہیں گنہگار ہیں سیاہکار ہیں اے اللہ ہماری تمام خطائے اور قصور اور گناہ معاف فرما کر صاف و صاف فرما دیجئے رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجئے تمام داغ اور گھبے دھو دیجئے اور ہم نے چاہے کہ ماں باپ کی مغفرت فرمائیے اے اللہ ہمارے داد و امہات کی مغفرت فرمائیے تمام اساتذہ اور اساتذہ کی مغفرت فرمائیے اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے تمام محبین اور محسنین اور معالجین اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات کی مغفرت فرمائیے اے الہ العالمین ہم آپ کے کمزور بندے ہیں لیکن انہیں ہمیں قوت عطا فرمائیے گناہ سے بچنے میں بھی قوت عطا فرمائیے یا اللہ ہم پر رحمت کی اور رحم کی نظر فرمائیے حضور کی تاری امت کو ہدایت نصیب فرمائیے برائیوں سے نفرت عطا فرمائیے نیکیوں کی رغبت عطا فرمائیے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے اے الہ العالمین ہر طرح کے حقیقتوں سے اور ظلم و زیادتی سے یا اللہ محفوظ رکھیے ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی بچائیے اور یا اللہ ہمیں ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے لیے رحمت اور رحم کے فیصلے فرمائیے خیر کے فیصلے فرمائیے تمام شروع اور فکر سے یا اللہ اپنے حفاظت میں رکھیے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے سنگتوں کو سنگتی سے نجات عطا فرمائیے مقبول حضرات کو قبض کے بوجھ سے خلاص عطا فرمائیے بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے جن گھروں میں عشقوں کی پریشانیاں ہیں یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے اور یا اللہ جن گھروں میں اے لال عالمین تلخیاں رہتی ہیں وہاں تلخیوں کو ختم فرما کر پیار محبت کی فضا پیدا فرمائیے میاں بیوی میں آپس میں یا اللہ ہر ایک میں مثالی محبت پیدا فرمائیے ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے اور پوری طرح ادا کرنے اور یا اللہ زندگی میں جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے اور جنت کے مزے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے تمام برائیوں سے بد اخلاقی سے اے اللہ برائیوں سے تمام گھرانوں کو محفوظ فرمائیے اور یا اللہ آپ کے دار عطا فرمائیے اپنی رضا کامل عطا فرمائیے قرب خاص عطا فرمائیے قرب سام عطا فرمائیے اے الہ العالمین جناب ڈاکٹر محب اللہ صاحب کے صاحبزادے کو اور یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.